അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീൻ അമ്മാ ബഅദു ഫഅഊദു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ലാ തദ്ഖുലു ബുയൂത്തൻ ഗൈറ ബുയൂതികും ഹത്താ തസ്തഅനിസു വതുസല്ലിമു അലാ അഹ്ലിഹാ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم. سورہ نور کی آیت نمبر 27 سے مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں. اب جو سلسلہ کلام ہے اس میں بڑی اہم معاشرتی ہدایات عطا ہو رہی ہیں. گھر میں داخلہ ہو تو اجازت کا معاملہ, کسی اور کے گھر جا رہے ہو تو اپنا تعارف کرا دینا, کسی اور کے گھر گئے ہو اور اس کے پاس وقت نہیں ہے اور وہ ملنا نہ چاہے تو برا نہ بنانا, واپس اپنے گھروں کو چلے جاؤ. پھر یہ کہ نگاہوں کو محفوظ رکھنا, نگاہوں کی حفاظت کرنا. پھر عورتوں کے لیے ہے کہ اب محرم کے سامنے ہو تو لباس کی کیا شکل ہوگی, گھر کے اندر کا پردہ اس کی کیفیت کیا ہوگی, اور نکاح کے عمل کو آسان بنایا جائے, نکاح کی ترغیب دلائی گئی ہے. یہ ہے احکامات جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ مطالعہ شروع کریں, کچھ ان حکمت اور مقاصد کو بھی ذہن میں رکھیے. اللہ کا دین چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور حیا بھی محفوظ رہے. حدیث میں آتا ہے ترمذی شریف کی روایت, حیا اور ایمان دونوں ساتھی, اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. تو یہ بہت سارے احکامات جو گھر کی زندگی کے بارے میں, معاشرت کے بارے میں, زنا کی روک تھام کے بارے میں, نکاح کی ترغیب کے بارے میں ہیں, بڑا مقصد حیا کی حفاظت اور پاکیزگی والی زندگی, زنا کے گندے راستے کو بند کیا جائے, نکاح کے ذریعے گھر وجود میں آئیں, اور مرد اور عورت کے آزاد اختلاط سے بچا جائے, اور گھر کے اندر محبتیں شوہر بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے لیے شدید ہوں تاکہ وہ بھرپور طریقے پر اولاد پر توجہ دے سکیں. گھر مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا. یہ ہے وہ بات جو بارک حسین اوباما نے کہی تھی. یہ بات ہے 13 فروری غالباً 2015, ویلنٹائن سے ایک دن پہلے. اس نے کہا کہ ایک مضبوط گھرانہ, ایک مضبوط اوباما امریکہ کا سابقہ صدر, تو اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں کہتا ہے کہ ایک مضبوط گھرانہ ایک مضبوط معاشرے کی ضرورت ہے, اور بھائیوں اور بہنوں, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ایک مضبوط معاشرہ ایک مضبوط امریکہ کے لیے ضروری ہے. اسپیس وار کی تیاریاں ہیں, اتنے بم بنا چکے کہ دنیا 50 مرتبہ تباہ ہو جائے مگر زمین پر پیر نہیں ٹکرے. کہہ رہے ہیں شادیاں کرو, شادیاں کرو, گھر بساؤ, گھر مضبوط ہوں گے تو معاشرہ مضبوط ہوگا, اور معاشرے مضبوط ہوں گے تو امریکہ مضبوط ہوگا. ان کو سمجھ آ رہی ہے وہ بھائی ہم تو مسلمان ہیں, قرآن کے ماننے والے ہیں, آئیے ان احکامات کو ان پرسپیکٹیوز کے ساتھ اور اس پرسپیکٹیو میں, اس پس منظر میں, ان مقاصد اور ان حکمتوں اور اس وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے جاننے کی کوشش کریں. فرمایا یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. یہ انداز قرآن کریم میں 89 مرتبہ 89 times یہ انداز, اور پھر اللہ حکم دیتا ہے. تو ہمیں خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہم سے کلام فرماتا ہے, اللہ ہمیں رہنمائی دیتا ہے اس اسپرٹ کے ساتھ. اور اللہ کون ہے؟ خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, ساری کائنات کا چلانے والا, ہمیں ہمارے نفع کو نقصان کو وہی اصل میں جانتا ہے, وہ حکم دے رہا ہے. اس اسپرٹ کے ساتھ اللہ کے احکامات کو سیکھنا, سننا, سمجھنا اور قبول کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہونا, حتی تستأنسوا, یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو. اور تستأنسوا میں انسیت بھی ہے, یعنی جب تک کہ اپنا تعارف نہ کرا دو, پہچان نہ کرا دو. ابھی ذکر کرتا ہوں, حتی تستأنسوا, یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو, وتسلموا علی اہلھا, اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم نصیحت حاصل, تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, ان احکامات پر عمل کرو, یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پہلی بات, اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں, اپنے گھر کی بھی سن لیں. بندہ اپنے گھر میں آئے تو گھر والوں کو کچھ اطلاع دے دے کہ پتہ چلے کہ شوہر گھر میں آ گیا, بیٹا گھر میں آ گیا, بھائی گھر میں آ گیا. اب تو خیر گھروں کو لاک ہی رکھنا پڑتا ہے, تو لاک کریں گے, بیل بجا دیں گے, اور اگر چابی بھی ہے یا کھلا ہوا ہے دروازہ تو سلام زور سے کر دو, بھائی ماں گھر میں ہے, بیوی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا, وائسی ورثہ. तो एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरी वालदा तो घर में अकेली होती तो मुझे भी? अल्लाह अकबर, इन मामलात में कोई हेजिटेशन नहीं, इन मामलात में दीन के रहनुमाई में कोई हेजिटेशन नहीं। हुजूर ने बिल्कुल साफ फरमाया, क्या तुम पसंद करोगे वालदा को कभी ऐसी कैफियत में देखो जो तुम्हें पसंद ना आए? तो तुम भी घर में आओ तो इत्तला दे दो, पता हो कि वालदा को कि बेटा घर में आ गया है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, घर वालों को सलाम करने तो सलाम करो भाई, ये बात हम पढ़ते हुए आए हैं। अगली बात, अगर घर में कोई ना हो तब भी सलाम करना चाहिए। वो सलाम पता है कौन सा है? अत्तहियात वाला, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। हम पर भी सलामती हो और सालिहीन पर भी सलामती हो। दो फरिश्ते कम अज कम हमारे साथ, इसके अलावा और फरिश्ते भी होते हैं और वो दूसरे भाई भी होते हैं, कौन से? वो भी हो सकते हैं ना, जिन्नात भी, तो सलाम करें, क्या मसला है? तो घर अकेला है तब भी सलाम करो, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ये तो अपना हुआ, दूसरे का घर, किसी और के घर जा रहे हो, दस्तक दी जाए, बैल दी जाए और बंदा बिल्कुल फ्रंट पे ना खड़ा हो, दाएं बाएं जरा एक तरफ होके खड़ा हो जाए, ताकि अगर कोई नामहरम आ जाए तो बिल्कुल बरहराज उससे यानी साबिका पेश ना आ जाए। तो हमने नौ किया, किसी ने पूछा कौन, आगे से हम कहते मैं, हुजूर ने फरमाया मैं ना किया करो, अपना नाम बताओ, सलाम करो, अपना तारुफ कराओ कि मैं एक्स, मैं वाई, मैं फलां से मिलने के लिए आया हूं। तो दूसरे के घर गए, नौ किया, दस्तक दी, बैल बजाई, थोड़ा साइड पर होकर खड़े हो जाओ, कोई पूछिए तो अपना तारुफ कराओ, सलाम करो और फिर जो भी है घर में इजाजत मिले तो दाखिल हो जाओ। और तीन दफा दस्तक दो, एक दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, कोई नहीं खोलना तो बस फिर वापस चले जाओ, इल्ला ये कि वो घर वाले ही हों और पता चला कि घोड़े और गधे और खच्चर और मुर्गियां और सब बिक चुके हैं, इतना सोए हुए हैं, तो फिर बेल बजानी पड़ेगी, स्मार्टफोन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस क्या है कि किसी के घर गए, तीन दफा दस्तक दी, उसे नहीं खोला, वापिस चले जाओ। ये हदीस में हमें तालीम अता की गई। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, अपने घरों के सिवा दूसरों के घरों में दाखिल ना होना, हत्ता तस्तअनिसू, यहां तक कि तुम इजाजत न ले लो, वतुसल्लिमू अला अहलिहा, और घर वालों को सलाम न कर लो, ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्कर, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو, فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو موجود نہ پاؤ, فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, تو ان میں مت داخل ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ معلوم ہوا پڑوس میں چابی دے رکھی, ہاں بھائی جاؤ میرے گھر میں بیٹھ جاؤ, رشتے دار ہے, دوست ہے, مسئلہ نہیں ہے, اجازت کے بغیر گھر میں داخل نہ ہو, حتی یؤذن لکم, یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے, وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ, اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس چلے جاؤ, یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین بات ہے۔ بھئی تم گئے اور اگلا کہتے ہیں میں مصروف ہوں تو برا نہ مانو, واپس چلے جاؤ۔ آگے سے لوگ کہتے ہیں جی بہت بڑا ہو گیا ہے, بھئی بہت بڑا نہیں ہو گیا ہے, آگے اس کی فیملی میٹرز ہو سکتے ہیں, اس کے کوئی اور سوشل کمٹمنٹس ہو سکتی ہیں, اس کی کوئی دینی اعتبار سے مشکل یا مصروفیت ہو سکتی ہے, کسی اور نے اس کے پاس آنا ہوگا, اور آج کے دور میں تو بڑا آسان ہے بھائی, رابطہ کر لو, فون پہ میسج کر لو, آر یو اویلیبل, آئی ایم کمنگ ٹو وزٹ یو, آ رہا ہوں میں تمہاری طرف, کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ یہ زیادہ آسان ہے نا, ایک آدھ میسج کر لینا بجائے اس کے بعد اتنا دور بھی جائے اور بندے کو جو تکلیف اٹھانا پڑے۔ اور انتہائی ادب سے ایک میں بات عرض کرتا ہوں, وہ لوگ کی جو ذمہ داریوں پر ہوں, چاہے وہ دینی اعتبار سے ذمہ داریوں پر ہوں, مسجد کے اعتبار سے ذمہ داری پر ہوں, تدریس کے اعتبار سے ذمہ داریوں پر ہوں, گورنمنٹ آفیشلز ہوں گے اور اداروں کے اندر ہوں گے, تو بھائی منہ اٹھا کے نہیں جانا چاہیے۔ اگلے کے ساتھ کتنے لوگوں کی کمٹمنٹس لگی ہوتی ہیں, کتنے لوگوں کا بینیفٹ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے, وہ جی بڑے آدمی ہو گئے, بھئی بڑے آدمی کا مسئلہ نہیں ہے, آپ ذرا بڑا سوچو نا۔ آپ آفس کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی آ کر کے جی آپ ذرا مجھے کرکٹ کی میچ کی پوری ہسٹری سناؤ, ساری کمنٹری سناؤ, یا مجھے آج کی خبریں سناؤ, آپ کیا کہیں گے؟ یار میری سیٹ میں میں بیٹھا ہوا ہوں, میں اپنا کام نمٹا رہا ہوں, ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ بھی تو کسی سیٹ پہ ہوگا, وہ بھی کسی منصب پر ہوگا, ذمہ داری پر ہوگا۔ بھائی یہ بیسک ہیومن ویلیوز ہیں, یہ بیسک ہماری بنیادی انسانی اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جائے کرو, ذالک ازکا ہوا ازکا لکم, یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین بات ہے۔ اللہ کے کلام کو دیکھیے, یہ کائنات کی سیر بھی کراتا ہے, یہ برزخ کے حالات بھی بتاتا ہے, اور یہ گھر کی کیفیات بھی بتاتا ہے, اور یہ کراچی اور میرے اور آپ کے محلوں کی صورتحال بھی آپ کے میرے سامنے رکھتا ہے۔ بڑا ہو گیا ہے, ہاں ٹائم ہی نہیں دیا اس نے, اللہ کے بندے تو پہلے سے وقت لے کر جاتا تو وہ دو گھنٹے بھی تجھے دیتا، تجھے کھانا بھی کھلاتا، تو منہ چلا آ رہا ہے اور آگے دس اس کے ذمہ کام لگے ہوئے ہیں، خیال رکھنا چاہیے. وہ ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ترین بات ہے. اللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کرتے ہو خوب جانتا ہے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت فیہا متاع لکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ایسے گھروں میں اجازت لیے بغیر داخل ہو جن میں کوئی رہائش پذیر نہ ہو، جن میں تمہارا کوئی سامان ہو، تمہارے فائدے کی کوئی شے ہو. مراد پبلک پلیسز، آدمی جاتا ہے ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے، ریل اسٹیشن کی طرف جا رہا ہے، مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے، سپر مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور دو کے بعض مقامات پر رائٹس ریزروڈ ہوتے ہیں ایڈمیشن کے، جیسے کہ ہوٹلز کے باہر لکھا ہوتا ہے، تو وہ تو پھر باہر اس کی پابندی ہے. ادروائز جو پبلک پلیسز ہیں جہاں تمہارے فائدے کی کچھ چیزیں، کوئی حرج کی بات نہیں، جاؤ، وہاں کوئی اجازت کا معاملہ نہیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ سب کچھ جانتا جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. وہاں پر اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ جو چاہو سو کرو، یہ نہیں کہ تکلیف کسی کو دو، پریشان کسی کو کرو، کسی کے ٹھیلے سے کچھ اڑا لو، کسی کے سپر مارکیٹ سے کچھ اٹھا لو، اب تو سی سی ٹی وی کیمرے وہاں بھی لگے ہوتے ہیں. اجازت کی ضرورت نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں کہ جو چاہو سو کرو، نہیں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ سب کو جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو. اب آ رہا ہے نگاہوں کی حفاظت کا حکم، اور دلچسپ بات ہے کہ پہلے مردوں کے لیے حکم ہے، پھر عورتوں کے لیے حکم ہے. یعنی جب حیا پر بات ہوتی، ہم بھی کچھ یونیورسٹیز میں پڑھاتے رہے تو یہی بات آتی تھی، یا عام خطابات میں ہی بات، کہ بھئی جب بھی حیا کی بات آتی ہے صرف عورت 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 ہی کی بات آتی، آنی بھی چاہیے. لیکن بات درست ہے کہ صرف عورت کے لیے حیا کا مسئلہ نہیں ہے، حیا کا مسئلہ مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی ہے. اور عفت کا معاملہ، پاک دامنی کا معاملہ، حیا کا معاملہ، ایمان کی حفاظت کا معاملہ، یہ شیطان کے حملوں سے بچنے کا معاملہ، دجالی تہذیب کے حملوں سے بچنے کا معاملہ، یہ مرد کا بھی مسئلہ ہے اور یہ عورت کا بھی. یہاں پہلے مردوں کو تعلیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی علیہ السلام مؤمن مردوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکا لہم، یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین بات ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کاموں سے خوب واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں. نگاہوں کو نیچے رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. حدیث میں آیا یہ بری نگاہ، بد نگاہی، یہ بری نگاہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے، اور پرائیویٹ شرمگاہ یا تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. بندہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے یا بچنے کی کوشش کرے تو اللہ بچاتا ہے، لیکن آغاز کہاں سے؟ بری نگاہ، بد نگاہی، یہاں سے آغاز، اور پھر شرمگاہ تصدیق کرتی ہے یا اس کی تکذیب کرتی ہے. تو نگاہوں کو نیچا رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں. حدیث میں آیا کہ جس نے وہاں سے نگاہ کو ہٹایا جہاں نہیں جانی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی حلاوت، سویٹنس آف فیتھ عطا فرمائے گا. اور میں عرض کروں، ہم کمزور تو ہیں لیکن میں عرض کروں، دیٹ کین بی فیلٹ، دیٹ کین ناٹ بی ایکسپلینڈ. یہ فیل ہو سکتی ہے حلاوت، مٹھاس بیان نہیں ہو سکتی. جس نے وہاں سے نگاہ ہٹائی جہاں نہیں جانی چاہیے تھی، اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایمان کی مٹھاس عطا فرمائے گا. اور حضور نے یہ بھی فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام کہ پہلی نگاہ یا پہلی نظر تو معاف ہے، جو ارادے کے ساتھ جاری ہے اور اس میں شہوت کا بھی پہلو اور برے جذبات کے ساتھ جاری ہے، یہ قابل مؤاخذہ ہیں. اب لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جی میری پہلی ختم نہیں ہو رہی ابھی، تو اپنے آپ کو دھوکہ دے دو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو. مذاق اڑاتے ہیں لوگ اس حدیث کے ایک حصے کا، میری تو پہلی نگاہ چل رہی ہے ابھی، استغفر اللہ. کھلواڑ کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر کی تعلیم کے ساتھ، ڈرنا چاہیے. لیکن جو شعور کے ساتھ جا رہی ہے، جس میں برائی کا ایک عنصر اور ایلیمنٹ بھی ہے، یہ قابل مؤاخذہ ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور علماء نے لکھا کہ اس بد نگاہی کی ایک نقد سزا پتہ کیا ہے؟ عبادت کی لذت چھن جاتی، نماز میں مزہ نہیں آ رہا، قرآن کی محفل میں دل نہیں لگ رہا ہے. یہ نقد سزا ہے اس بد نگاہی کے جرم کی، کہ عبادت کی لذت اللہ چھین لیتا ہے. اللہ ہم سب کو ہماری نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اور حضور نے تو کیسے ہماری نفسوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں سمجھایا ہے، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دے، میری زبان کو اے اللہ جھوٹ سے پاک کر دے، میری نگاہ کو خیانت سے پاک کر دے، اے اللہ تو آنکھوں کی خیانت کرنے والے کو جانتا ہے اور جو کچھ سینے چھپاتے اے اللہ تو جانتا ہے، کسی کو نہ پتا چلا میرے رب کو پتا ہے، کمزوری ہے اعتراف کریں، غلطی ہوئی اعتراف کریں، اللہ بڑا پیارا ہے معاف فرما دے گا، اللہ ہم سب کی نگاہوں کی حفاظت کی ہمیں توفیق دے، اور گناہ والی نگاہ اور بد نگاہی جو کہ برے ارادے کے ساتھ ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ذالک ازکا لہم یہ ان کے لیے پاکیزہ ترین بات ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون بے شک اللہ ان کاموں سے خوب واقف ہے جو وہ کر رہے ہیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، اور آپ مؤمنہ عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجهن اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہ حکم مرد کے لیے بھی ہے نگاہوں کی حفاظت کا اور عورت کے لیے بھی ہے، البتہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، مرد کا عورت کو دیکھنا یہ زیادہ بڑا فتنے کا معاملہ ہے، اسی لیے جب چہرے کے پردے پر کلام ہوتا ہے ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی، تو کس کے چہرے کے پردے کے کلام کی بات ہوتی، عورت کے چہرے کی، یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے مرد کا عورت کو دیکھنا، گو کہ عورت کا بھی مرد کو ٹک ٹکا کر دیکھنا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے، بچنا چاہیے، لیکن حکم دونوں کے لیے بہرحال نگاہوں کی حفاظت کا، اب کیونکہ یہ موقع ہے تو اس نقطے کو بھی سمجھیں، اور اس معاملے میں عجیب حدیث ہے، لا حیا فی الدین، دین میں کوئی حیا نہیں، کیا مطلب، دین کا مسئلہ سیکھنے سمجھنے بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں، حضور نے فرمایا تمہاری نگاہ غلط جگہ گئی جہاں نہیں جانی چاہیے، کچھ تمہارے اندر انسٹنکٹ بیدار ہوا، خواہش پیدا ہوئی، جاؤ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرو، یہ جذبات صحیح جگہ استعمال ہونے چاہیے، جوانیاں لٹ رہی ہیں، جوانیاں لٹ رہی ہیں، کہاں کہاں ضائع ہو رہی ہیں، اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کی، جوانوں کی اور ہم سب کی، ہم سب فتنے میں ہیں، آزمائش میں، اللہ ہم سب کی حیا کی حفاظت فرمائے، یہ بات میں نرس کر دی آپ کے سامنے، حضور نے فرمایا اگر نگاہ غلط جگہ گئی جاؤ تعلق قائم کرو اپنی زوجہ سے، یہ جذبات کا اظہار صحیح مقام پر ہونا چاہیے، اس طرح باریک بینی کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم فرمائی ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور آپ مؤمن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اب آ رہا ہے عورت کے لیے کہاں کہاں وہ زینت کا اظہار کر سکتی ہے، اور ایک چادر ابھی اوڑھنی جسے ہم کہتے ہیں چادر، اس کا ذکر آئے گا، اور ایک لسٹ آئے گی کہ ان کے سامنے عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے، تو یہ گھر کے اندر کے پردے کے الفاظ بڑے قیمتی ہیں، یہ گھر کے اندر کا پردہ جہاں ایک چادر کا استعمال، اور ایک لسٹ آئے گی جن میں محرم ہیں ان کے سامنے عورت اظہار کر سکتی ہے زینت کا، تو لسٹ کیوں دی گئی اس پر بھی آگے کلام کریں گے انشاءاللہ، فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، یہ از خود کیا ہے سنیے گا، ایک خاتون کا قد ہے، اب اس کو تو نہیں کم کیا جا سکتا، ایک خاتون گھر سے باہر ضرورت نکلے گی تو جو بھی اس کا آؤٹر گارمنٹ ہے، وہ بڑی چادر ہو، ابایا ہو، کوٹ ہو، برقع ہو، اس کو تو نہیں چھپا سکتے، اسی طریقے پر ایک خاتون گھر سے باہر نکلی ہے اپنے آپ کو ڈھانپ کر کور کر کے، لیکن بھائی کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہے، والد صاحب کے ساتھ بائک پر بیٹھی ہے، یا ایک بس میں وہ سوار ہو رہی ہے تو پتہ چلا ہوا سے کچھ ہے، کوئی دوپٹہ اس کا اڑ گیا، نقاب ذرا سا ہٹ گیا، اگر وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ رہی ہے تو بٹ نیچرل ممکن ہے کہ ذرا پنڈلی ہلکی سی کھل جائے، یہ از خود ہے نا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگلا نقطہ ذہن میں رکھیں کہ گھر کے باہر کا پردہ اس میں جلباب بڑی چادر جس میں چہرہ بھی چھپ جائے، یہ آئے گا ذکر سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں، وہ گھر کے پردے کے احکامات پہلے آ چکے ہیں کہاں، سورہ احزاب 5 ہجری، یہ سورہ نور پڑھ رہے 6 ہجری، تو گھر کے باہر کی بات تو وہ زیادہ اہتمام ہو گئے خاتون کا، وہ تو آ چکی پہلے نزول کی ترتیب میں 5 ہجری میں احزاب میں، یہ بات ہم 6 ہجری کی پڑھ رہے ہیں سورہ نور میں، اور اب آگے ذکر آئے گا زینت کا اظہار کہاں ہو سکتا ہے، تو یہ جو بات تھی وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے ان کے، سوائے اس کے جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے۔ تو خاتون کا قد ہے، آؤٹر گارمنٹ ہے، کچھ ہوا سے اڑ گئی تو کوئی حرج کی بات نہیں، از خود ظاہر ہو جائے اس پر کوئی مواخذے کی بات نہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، یہ ہے خُمُرِهِنَّ، یہ ہے ان کی اوڑھنیوں کا ذکر آ رہا ہے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور چاہیے علی جیوبہن، چاہیے کہ وہ اپنی سروں پر لی ہوئی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ خمار سے خمرہن، یہ ہے وہ چادر، چادر کہیں، موٹا دوپٹہ کہیں، اپنی اوڑھنیاں اپنے سروں پر لی ہوئی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ اس میں دو باتیں آ رہی ہیں، یہ پوری ترجمانی ہے اس ترجمے میں، کہ یہ خمار جس کی جمع خمر ہے، یہ وہ بڑی چادر یا گھر کی وہ چادر سر پہ خاتون نے رکھ لی، اور سینے پہ ڈالنا، بکل مارنا کہتے ہیں پرانی اردو میں، یہ سر پہ ڈال لی، سینے پہ ڈال لی، معمول کا لباس ہے، اور یہ چادر بڑا دوپٹہ بھی ہو سکتا ہے، کفایت کر جائیں گی۔ یہ کہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ گھر کے اندر۔ آگے لسٹ آ رہی ہے گھر والوں کی، آگے لسٹ آ رہی ہے محرم مردوں کی۔ البتہ یہ جو ہمارے ہاں بعض خواتین اتنا پتلا دوپٹہ استعمال کرتی ہیں کہ ہونا نہ ہونا برابر، یہ درست نہیں ہے۔ یہ سی تھرو قسم کے دوپٹے، انتہائی باریک قسم کے دوپٹے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اپنے گھر میں باپ ہے خاتون کا، بھائی ہے، بیٹا ہے، یہ کیا ہے، یہ محرم ہے نا، وہاں بھی ایک تقدس اور احترام ہے۔ تو یہ جس اوڑھنے کی بات ہو رہی ہے خمار کی، یہ چادر کی بات ہو رہی ہے، تو کوئی دوپٹہ لینا چاہے تو مناسب حال دوپٹہ ہو، اتنا پتلا باریک نہ ہو کہ سی تھرو ہو، یہ درست نہیں ہوگا۔ فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ وہ اپنے سروں پر لی ہوئی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، سوائے اپنے شوہر۔ اب ایک پوری لسٹ آ رہی ہے، زینت کہاں کہاں ظاہر ہو سکتی ہے، ایک لسٹ آ رہی ہے، سنتے رہیے گا۔ اور زینت کس چیز کا نام ہے، تو ایک پوشیدہ زینت کا ذکر بھی آئے گا ابھی ان شاء اللہ تعالی، تب تھوڑی وضاحت اور ہو جائے گی۔ باقی سب کو پتا ہے ایک خاتون کے وجود میں اس کی زینت اور آرائش کا اہم ترین مقام کیا ہے، بولے چہرہ، بس اس نقطے کو، جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو وہ اپنی زینت ظاہر نہ کرے، الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہر، او آبائہن، او آبائی بعولتہن، او ابنائہن، او ابنائی بعولتہن، او اخوانہن، او بنی اخوانہن، او بنی اخواتہن، او نسائہن، او ما ملکت ایمانہن۔ یہ طویل لسٹ ہے، سوائے اپنے شوہر یا اپنے والد یا اپنے شوہر کے والد سسر، یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہر کے بیٹوں دوسری خاتون سے ہوں، یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی جیسی عورتوں، عورتوں ملنے جلنے والی عورتیں، ساری دنیا کی عورتیں نہیں، ملنے جلنے والی عورتیں، یا اپنی جیسی عورتوں یا کنیزوں کے جن کی وہ مالک ہیں، یہاں کنیزوں کا ترجمہ کیا، بعض نے غلاموں کا ترجمہ بھی کیا ہے، یا مردوں میں سے ان خدمتگاروں کو جو کوئی جنسی خواہش نہ رکھتے ہوں، ایسے بوڑھے افراد گھر میں کہ کوئی ایسی خواہش وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، انتہائی بڑھاپے کا معاملہ اور کوئی خواہش نہ ہو، تو ان کے سامنے بھی زینت کا اظہار خواتین کر سکتی ہیں۔ یہ فرمائے اب تابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، مردوں میں سے ان خدمتگاروں کے جو کوئی جنسی خواہش نہیں رکھتے، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، یا ان بچوں کے جو عورتوں کی پردے والی چیزوں سے واقف نہیں ہوئے۔ یہ ایک لسٹ ہے، البتہ اس کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ ایک لسٹ آئی تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں، کن خواتین سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ لسٹ وہاں پر آئی تھی۔ تو اس لسٹ کے مطابق چچا کو بھی شامل کیا جائے گا، ماموں کو بھی شامل کیا جائے گا، رضائی بھائی کو بھی شامل کیا جائے گا، اینڈ سو آن۔ تو یہ وہ لسٹ ہے جو ایک ادھر، اور ایک لسٹ سورہ نساء کی آیت 23، اس کو شمار کر لیں یا ملا لیں تو یہ ایک لسٹ ہے۔ ایک خاتون زینت ان کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، ایک خان ذکر آ گیا کنیزیں اور بعض نے غلاموں کا ترجمہ کیا، اور ایسے بوڑھے خدمتگار مرد جو کوئی خواہش نہیں رکھتے، اور ایسے بچے جو عورتوں کی پردوں والی چیزوں سے واقف نہیں۔ باقی آج کل بچے کیا کچھ جانتے سب کو پتا ہے، تو احتیاط بہتر ہے۔ یہ ہمارے خواتین کے سیکشن میں بڑے بچوں کو جانے کی کوئی ضرورت نہیں، 6 سال والے بھی ادھر مردوں میں رہے بھائی، وہ ہمارا بھی سب سے چھوٹا والا 6 سال کے، بہت سے اس سے بھی چھوٹے چھوٹے یہاں نظر آ رہے ہیں، سب سیٹل ہو جاتے ہیں، ٹیکل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی احتیاط کریں اس کے اندر۔ سب سمجھ میں آ رہی ہمیں، اس کو کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے سامنے خاتون زینت کا اظہار کر سکتی ہے، تو بھائی یہ لسٹ کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے سامنے کر سکتی ہے تو دوسروں کے سامنے سمبل سی بات ہے نا، نہیں کر سکتی۔ تو محرم نہ محرم کی تمیز کرنا ہوگی نا، گھر کی اور باہر کی تمیز کرنی ہوگی، اپنے محرم ان میں اور دیگر جو نا محرم ان میں تمیز کرنی ہوگی۔ اگر اس میں کوئی فرق نہیں ہے تو لسٹ کیوں دی اللہ تعالیٰ نے؟ اٹس ویری سمپل لاجک۔ ان کے سامنے زینت کا اظہار کر سکتی ہے تو اوروں کے سامنے نہیں کر سکتی۔ اور سنیں، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، اور مؤمنہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں کہ وہ سنگھار ظاہر ہو جائے جو انہوں نے اپنی زینت میں سے چھپا رکھا ہے۔ سنیں دوبارہ ترجمہ، اور مؤمنہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر زور سے نہ رکھیں کہ وہ سنگھار ظاہر ہو جائے جو انہوں نے اپنی زینت میں سے چھپا رکھا ہے۔ ارے پیر میں مختلف زیورات خواتین پہنتی ہیں نا، تو جب پیر زمین پر مارا جاتا ہے تو آواز آتی ہے، اور اس آواز میں مرد کے لیے اٹریکشن ہے کہ نہیں؟ کھل کر بات کریں بھائی، اس معاملے پر شائستگی کے ساتھ ہوگی، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے، یہ دینی معاملات بیان ہونے چاہیے۔ تو پوشیدہ زینت، پازیب وغیرہ جو پیر میں خاتون نے پہنی، ایسے پیر نہ مارے کہ اس کی آواز کسی کو اٹریک کرے۔ وہ بھائی اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں، ذرا غور کر لو، اتنی پوشیدہ بات کو قرآن کہہ رہا ہے پوشیدہ رکھو تاکہ اٹریکشن کسی کے دل میں نہ آئے۔ تو ایک خاتون کے وجود میں سب سے اٹریکٹیو مقام کون سا ہوتا ہے؟ چہرہ۔ تو کیا خیال ہے، وہ کھلا رہنا چاہیے غیر مرد کے سامنے، اور پوری زیبائش اور آرائش کا اظہار ہونا چاہیے؟ نو وے ایٹ آل۔ بہت سمپل سی بات۔ کچھ اور باتیں وہ سورہ احزاب میں کریں گے انشاءاللہ۔ اب میں دل سے ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ ان قرآن کی محفلوں کی برکتیں ہیں، میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں۔ بہت ساری ہماری بیٹیاں، بہنیں اور کچھ بزرگ خواتین، اللہ ان کو زندگی دے، ان کی زندگیاں بدلی ہیں ان قرآن کی محفلوں سے۔ ہم نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں، اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی محفل کی وجہ سے۔ کس کس پروفیشن میں وہ خواتین تھیں، ہمارے علم میں کچھ مثالیں ہیں بعض بہنوں کی، اور اللہ نے ان کے آنسو بہا دیے اس سورہ نور کے بیان کے ذیل میں۔ اما عائشہ، واقعہ عفق یاد آیا؟ یاد آیا؟ صفوان معطل نے ان کو دیکھ کر پڑا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا کیا انہوں نے؟ میں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ امت کی ماں کا ذکر سن کے ہماری بہنوں کو توجہ ہونی چاہیے۔ اما بی بی فاطمہ الزہرا، اللہ اکبر، خاتون جنت، فرمایا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ پتا ہے آپ کو، مرد کے کفن کے 3 حصے ہیں اور عورت کے کفن کے 5، زیادہ پوشیدہ۔ اور وہ فرما رہی ہیں بی بی فاطمہ الزہرا، مجھے رات کی تاریکی میں، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، دن کی روشنی میں نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج مسلمان بہن بیٹی، اس کا بہت بڑا جہاد ہے۔ آج اگر اس محفل میں، ان محفلوں میں جہاں جہاں قرآن بیان ہو رہے ہیں، اس وقت کسی میری بہن بیٹی کو سمجھ میں آ گئی، اگر وہ دوپٹہ بھی نہیں لیتی، آج وہ ارادہ کرے میں نے دوپٹہ لینا ہے، انشاءاللہ اس کی توبہ قبول ہے اللہ کے ہاں، اس کا آنا قبول ہے اللہ کے ہاں، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے بھلائی کا گویا کہ ارادہ ہو جائے۔ دوپٹہ لے رہی ہے مگر واجبی سے نہیں، مجھے پراپر دوپٹہ لینا ہے، پراپر چادر لینی ہے۔ اچھا چادر تم نے لینی ہے؟ نہیں، مجھے اما عائشہ کا لباس اختیار کرنا ہے۔ تم اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھو، اور پھر وہ وقت بھی آ جائے کہ تمہارے چہرے پر نقاب بھی آ جائے، جیسے میری اور آپ کی ماں، امت کی ماں اما عائشہ کے چہرے پر نقاب تھا، اور وہ چادر آ جائے جو بی بی فاطمہ زہرا کی چادر تھی، کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ ماحول دیں اپنے گھر کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، اپریشیٹ کریں اگر تھوڑا وہ آگے بڑھ جائیں۔ کوئی گھور کرنا دیکھے اسے تو کچھ بھی لباس اچھا نہیں پہنا ہوا، گھور کرنا دیکھو۔ اگر اس قرآن کی محفل میں کوئی آ گئی اللہ کے بندی، یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے خیر کا اعلان ہے کہ اللہ تمہیں سنوا کر تمہیں خیر کی طرف لانا چاہتا ہے. ہم سب کمزور ہیں. آگے دیکھیے اللہ کے الفاظ، الفاظ دیکھیے، میری ساری گفتگو کو ایک طرف رکھ دی، اللہ کے الفاظ دیکھ لیں آگے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مؤمنوں تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس حیا کی حفاظت میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ان احکام کے بارے میں ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، ان تعلیمات کے بارے میں ہم نے بڑی کوتاہیاں کی ہیں. اے اللہ کے بندو توبہ کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور سارے کے سارے مل کر توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. اللہ میرے اور آپ کے گھرانوں کو عفت اور پاکیزگی عطا فرمائے. پراپر ڈریس کوڈ ہمارا ہونا چاہیے. مرد کے لیے بھی ستر ہے، کم از کم کیا ناف سے لے کر گھٹنوں سمیت کا حصہ یہ تو ہر حال میں ڈھانپنا فرض ہے. باقی پراپر لباس ہو. ہاں سلیو لیس کے ساتھ مرد کبھی جاتا اپنے باس کے سامنے تو پراپر لباس پہنو بھائی. خاتون کا معاملہ ہے، گھر کا معاملہ ہو، چہرہ ہے، ہاتھ پیر کھلے ہوں، کوئی مسئلہ نہیں. باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، روٹین کا لباس ہو، ایک چادر لے لو، ایک دوپٹہ لے لو، سر پہ ڈالو، سینے پہ ڈالو، کفایت کر جائے گا. مگر جب گھر سے باہر نکلو، کوٹ لو، ابایا لو، برقع لو، بڑی چادر لو اور جسم کو ڈھانپو. یہ شریف زادیوں کا لباس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آگے اس قوم کی جو بیٹیاں نہیں کر پا رہی ہیں، گھورے نہ ان کو، کامنٹس پاس نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں تو محمد کی بیٹیاں ہو صلی اللہ علیہ وسلم. عائشہ تمہاری اور ہماری ماں ہے تو محمد مصطفیٰ ہمارے والد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، روحانی والد ہیں ہمارے. حیا کرو ذرا، کن کی تم بیٹیاں ہو، کن کی ہم امتی ہیں. ہم مردوں کو بھی حفاظت کرنی ہے، حیا کی عورتوں نے بھی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس کی توفیق عطا فرمائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اور اے مؤمنوں تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا سکو، یعنی کامیاب ہو سکو. اب نکاح کے حوالے سے ترغیب کا معاملہ، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کرو. ایاما یہ ذرا تفصیل طلب لفظ ہے، یہ وہ لفظ ہے کہ جو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو ابھی جس کا نکاح ہوا ہی نہیں سرے سے، کوارا کواری اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. پھر ایاما وہ بھی ہے جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو گیا، یعنی بیوہ خاتون، یا وہ مرد کے جس کی بیوی کا انتقال ہو گیا اس کے لیے بھی ایاما کا لفظ آتا ہے. تو بے نکاح لوگوں کا نکاح کرو. جن کے تو نہیں ہوئے وہ بھائی نکاح کو آسان کرو ورنہ زنا کے دھندے کھلے میں. اور اگر کوئی بیوہ ہو گئی ہے تو بیوہ کے نکاح کو معیوب نہ سمجھو. کسی شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو وہ نکاح اس کی ایک ضرورت ہے. ہاں اور ذہن میں رکھیے گا کیا ہمارے مفسرین نے پن پوائنٹ کر کے چیزیں بتائیں، زندگی کے ایک دور میں جذباتیت والا پہلو ہوتا ہے، اس وقت نکاح کی حاجت ایک ڈفرنٹ چیز ہوتی. ادھیڑ عمر کا معاملہ آ جائے، بڑھاپے کا معاملہ ہو جائے، اس وقت حاجات کچھ اور ہوا کرتی، اس وقت نکاح کی ضرورت کچھ اور ہوا کرتی، ہر وقت ایک جیسی ضرورت نہیں ہوا کرتی. اٹس نیچرل فینومینا. تو بے نکاح لوگوں کے نکاح کر دو. والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے بھی جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کر دو. اللہ اکبر، یہ دین غلاموں کے حقوق بتا رہا ہے. اچھا یہ نکاح کہ گھر بنا کے دے دو، یہ نکاح ان کو جناب سمر ویکیشن پہ تم بھی جا دو، کبھی ان کو بھی بھیج دو، نہ نکاح ان کا بھی کر دو. آپ سمجھ رہے ہیں یہ نکاح کتنی اہم ضرورت ہے بندے اور بندی کے لیے. الا یہ کہ ایکسپشنلی کسی کا معاملہ الگ ہو، کوئی اور ایشو ہے، کوئی عذر ہے تو بات الگ، لیکن نکاح ایک ضرورت ہے فطری. تو اللہ تعالیٰ اتنی پیاری تعلیم دے رہا ہے غلاموں تک کے بارے میں. والصالحین من عبادکم وإمائکم، اور تمہارے غلام اور کنیزوں میں سے بھی جو نکاح کے قابل ہوں ان کا بھی نکاح کر دو. ان یکونوا فقراء، اگر وہ نادار ہوں، یغنیہم اللہ من فضلہ، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا بہت علم والا ہے. ہمارا خیال ہے کہ کنگلے آدمی کا نکاح کیسے ہوگا، ہمارا یہ خیال ہے، ہمارا الٹا خیال ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نادار ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا، قرآن کہہ رہے ہیں. اور حضور کیا فرماتے علیہ السلام، ایک صاحب نے آ کر اپنی محتاجی کی شکایت کی، آپ نے فرمایا نکاح کر لو. یا رسول اللہ نکاح کا کرو بھائی، ایک نکاح ہو گیا پھر محتاجی، دوسرا نکاح، غالباً دوسرے تیسرے کے بعد ان کے حالات بالکل سنور گئے. تو آج تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نکاح بوجھ ہے. قرآن بتاتا ہے، حدیث بتاتی ہے کہ نکاح تمہاری محتاجی کو دور کر دے گا، مگر کون سا نکاح؟ جو سنت کی تعلیم کے مطابق ہو. جو آج ہمارے یہاں نکاح ہو رہے ہیں یہ تو مصیبت بن گئے ہیں. عمریں نکل جاتی ہیں لڑکوں کی، نگاہ نہیں ہو رہے، زنا کا راستہ کھلا، استغفر اللہ، زنا کے دھندے آسان ہو گئے، استغفر اللہ، نکاح کو خدا را آسان کرو، ایک محفل نکاح کی ترغیب و تشویق، دعا کراؤ ختم ہوگی بات، ایجاب و قبول کرواؤ اور کچھ واضح نصیحت کرواؤ. اس میں چھواروں کی تقسیم ہے، مہر کا ادا کرنا ہے اور ایک دعوت ہے ولیمے کی بس. اور یہ ساری ذمہ داری شوہر پر، کفالت کی ذمہ داری شوہر پر، چھوارے وہ کھلائے، اگر نکاح خان کی فیس دینی تو وہ دے اور مہر وہ دے اور ولیمے کا اہتمام وہ کرے، چاہے 50 کو کھلا دے، 10 کو کھلا دے یا 100 کو کھلا دے. ہم نے مشکل بنایا، دین نے نکاح کو بڑا آسان کیا. میں پھر عرض کرتا ہوں، نکاح مشکل کیا ہے، جہیز کو لعنت بنایا، نکاح کی فضول رسومات کو میں مشکل بنایا، زنا کے راستے آسان ہو گئے. معاف کیجئے میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نکاح کو آسان کیجئے. اِن يَكُونُ فُقَرَاءَ، اگر وہ نادار ہوں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بہت وسعت والا، بہت علم والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے. حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے. ہاں کسی سے نکاح کر رہے ہو تو بھائی ایک چھت تو دینی پڑے گی نا، کم سے کم ایک کمرہ تو رہنے کو دینا پڑے گا، چاہے کرائے کا ہو. کرائے کے کمرے میں بھی بھائی نیند آ جاتی ہے جیسے کہ اپنے گھر میں نیند آتی ہیں. اور جس کو ہم اپنا کہتے ہیں وہ آج کی حد تک تو ٹھیک ہے، قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. بات سمجھ آ رہی؟ اور چند لاکھ کا فلیٹ ہو یا چند کروڑ کا بنگلہ ہو، سونے والا دونوں میں سو جاتا ہے. اور شہر کی سڑکوں پر دیکھ لیں، بغیر چھت کے بھی لوگوں کو نیند آ جاتی ہے. کیوں، کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اتنے لمبے چوڑے خرچے نکاح کے ساتھ جو ہم نے جوڑے ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں ہم. مناسب حال کہ ہاں ایک شخص ایک عورت کو اپنا نکاح میں لے رہا ہے، اس کا کفالت کا معاملہ مناسب حال پورا کرو. یہ نہیں کہ 2.5 کروڑ کا تو پہلے چھوٹا سا فلیٹ میں نے لینا ہے، یا 5 کروڑ کا پہلے میں نے چھننا سا بنگلہ لینا ہے، اور 40-50 کروڑ کی تو میں نے گاڑی لینی ہے، اور 1-2 کروڑ میں نے اپنی شادی کے خرچوں میں لگانے اور ہلے گلے کرنے کے لیے، تو 10 کروڑ کا تو پیکج ہو گیا. 80-90% تو اس قوم کی سوچ نہیں سکتی آبادی، تو کیا نکاح نہیں ہونے چاہیے؟ کیا مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے؟ تو وہ نہیں جو ہم لیوش قسم کے خرچے کرتے، مناسب حال. مگر اگر ابھی کسی کی یہ بھی استطاعت نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کی کوشش کرے. ایسے نوجوانوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے احادیث میں ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا وہ کیا رکھے، روزے رکھے، تاکہ قابو پانا آسان ہو اس خواہش پر. بس روزے ایک حد تک ہی وہ رکھے گا بھائی، سمجھ آ رہی؟ نکاح آسان کرے، ورنہ روزے رکھ رکھ کے بیچارہ ختم ہو جائے گا. وہ نکاح کو آسان کریں، حدیث ہے اللہ کے رسول کی سرانکھوں پر کہ جب تک ممکن نہیں روزے رکھ کر اپنی خواہش کو کنٹرول میں رکھے، لیکن نکاح کے عمل کو آسان کیجیے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور ایسے لوگوں کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، اور تمہارے غلام اور کنیزوں میں سے جو مکاتبت یعنی آزادی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو ان سے مکاتبت کر لو اگر تم جانتے ہو کہ ان کے اندر کوئی خیر ہے. مکاتبت کا مطلب غلام کوئی بندوبست کر لے کہ بھائی اتنے پیسے اپنے آقا یا مالک سے کہتے کہ لے لو مجھے چھوڑ دو، تو تم اس کو مکاتبت کر لو، معاہدہ کر لو. باقی لوگوں کو ایسے غلاموں اور کنیزوں کی مدد کرنے کو کہا گیا، وہ آگے آ رہا ہے. اگر تم ان میں کوئی خیر پاؤ، ایسا نہیں کہ ادھر سے آزادی پا کر کوئی شرنگیزی کریں گے تو نہیں، ادروائز خیر پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، ان کی آزادی کا معاہدہ وہ کر لو ان سے. وَآتُهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. غلاموں کی آزادی کے لیے زکات تک بھی استعمال کی جا سکتی ہے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں ہم نے پڑھا تو غلاموں کی آزادی کے لیے مال خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی. اب اس معاشرے میں کچھ لوگ، عبداللہ بن ابی جیسے لوگ بھی اور کچھ اور لوگ جو برے لوگ تھے، وہ کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کر کے پیسہ کماتے تھے، اس کا ذکر آ رہا ہے. وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَائِ، اور اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو. ان اردنا تحسنا، جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. لیتا بتاخو عرد الحیات دنیا, محض اس لیے کہ تمہیں دنیا کی زندگی کے فائدے حاصل ہو جائیں. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور جو انہیں مجبور کرے گا تو ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بے شک اللہ ان کنیزوں کو بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو کچھ لوگ تھے ظالم قسم کے, یہ منافقین وغیرہ, یہ جو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتے اور پیسہ کماتے تھے. اللہ فرمانے کہ دنیا کے چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے ان بیچاریوں کو تم برائی پر مجبور کرتے ہو, تو ان کو تو اللہ معاف فرمائے گا, باقی جو بدکاری کرے گا اس پر سزا کا نفاذ ہوگا. اور جو مالک اپنی کنیز کو مجبور کرے بدکاری پر اس کو بھی سزا دی جائے گی. یہ بیچاری ان کو تو جبرن یہ کام کروایا گیا, ان کے لیے اللہ کے ہاں معافی. میں نے کیوں اتنی تفصیل بیان کی ہے سنیے گا. آج جتنا کچھ یہ فلمیں ڈرامے ناچ گانے اور یہ جو عورت کو ذلیل کر کے پریزنٹ کیا جا رہا ہے, ہم عورت کا کچھ نہیں کہہ رہے, اس کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ ذلت والے رسولوں کے اس کی بات ہم کر رہے ہیں. اور یہ سرمایہ دار اور یہ بڑے بڑے مالکان میڈیا والے اور جو جو اس میں حصہ ڈالنا ہے, یہ تو پیسہ ہی کما رہے نا عورت کو اس طرح پریزنٹ کر کے. اور وہ کنیزیں تو مجبور تھی جن پر جبر کیا جاتا تھا, اب وہ عورت جو پیسے کی خاطر یہ نمایاں ہو کر لوگوں کے سامنے آئے, کیا عالم ہوگا اس کا اللہ کے سامنے. وہ عورتیں بھی سوچیں, وہ مالکان بھی میڈیا کے سوچیں, سرمایہ دار بھی سوچیں جو کروڑوں لگاتے ہیں اس طرح کی فلموں پر, ڈراموں پر, ناچ گانوں پر اور اس طرح کے پروگرامز پر. یہ سارا کیا ہے آخر, عورت کو نمایاں کر کے پریزنٹ کرنا, بے لباس کر کے پریزنٹ کرنا اور پیسہ کمانا. یہ تو مجبور تھیں بیچاریاں کنیزیں, اور ان کو استعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی ہے. تو آج جو یہ کھلواڑ کر کے عورت کو اس طرح پریزنٹ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قابل مؤاخذہ ہوں گے. اور جو عورتیں خود سے یہ کام کر رہی ہیں, اللہ کی پناہ, اللہ کو جواب دینا ہے. وہ تو کنیزیں تھیں مجبوراً جو یہ کام کرتی تھیں, جبر کر کے ان پر کروایا جاتا تھا, یہ تو کھلے دل سے کام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ رکھے. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اور جو انہیں مجبور کرے گا تو ان کے مجبور ہو جانے کے بعد بے شک اللہ ان کنیزوں کو بڑا ہی بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, اور یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح کرنے والی آیات نازل کر دی ہیں, یعنی قرآن کریم کی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, اور ان لوگوں کی کچھ مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ, اور متقین کے لیے یہ نصیحت ہے. اللہ ہم سب کو قرآن پاک سے نصیحت حاصل کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلا رکوع بڑا قیمتی ہے, اس میں تین تمثیلات اللہ نے بیان فرمائی. تمثیل کی جمع تمثیلات, اور پیرابلز انگلش میں کہیں گے. بعض حقائق بڑے گہرے ہیں تو ان کو اللہ ہمیں سمجھاتا ہے ہمارے مشاہدات کی کچھ چیزوں سے. اور اگلا رکوع بھی یہ منتخب نصاب میں یہ ایک حصہ اس کا شامل ہے, اور بلکہ یہ مقام شامل ہے منتخب نصاب جس کا ذکر بار بار آیا ہے. اور اس مقام پر جو آیت نمبر 35 ہے, بڑی گہری ایک تمثیل یا پیرابل اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حقیقت کے بارے میں بیان فرمائی ہے. اگر تھوڑا سمجھ آ جائے انشاءاللہ تو بڑا لطف آتا ہے بندے کو. سورہ آل عمران میں ایک بات تھی, کائنات میں نشانیاں اور فطرت میں تعارف موجود ہے. ایک ہے ایمان عقلی اور ایک ہے ایمان سمعی. غور و فکر سے ایمان ملنا اور پیغمبر کی بات کو سن کر ایمان ملنا, یاد آیا آل عمران, ایمان عقلی ایمان سمعی آخری رکوع. وہی ریپلے کا ادھر ہے, وہی انداز ادھر ہے. یہاں دو نور کا ذکر آئے گا, ایک نور فطرت جو فطرت میں اللہ کا تعارف موجود, اور ایک نور وحی جو پیغمبر کی دعوت ملے اور نورن علی نور, نور ایمان مکمل ہو جائے. دوبارہ, ایک ہے نور فطرت, فطرت میں ایمان اللہ کا تعارف, اور ایک نور وحی پیغمبر کی وحی ملے. یہ دونوں جمع ہو جائیں گے تو حقیقی پکا ایمان بندے کو میسر آئے گا. یہ حقیقت کہ بندہ مومن کے دل میں ایمان کی کیفیت کیسی ہے, بندہ مومن کے دل میں ایمان کی تمثیل یا پیرابل کیسی ہے, اللہ ایک تمثیل ہے جو اس مقام پر بیان فرما رہا ہے. ارشاد ہوا اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اللہ تو آسمان اور زمین کا نور ہے. آگے فرمایا مثل نوری ہی, اس کے نور کی مثال یوں ہے، کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک تاک میں ایک چراغ رکھا ہو۔ اللہ کی مثال ممکن نہیں ہے۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثال ممکن نہیں۔ یہ مثال اللہ کے نور کی مثال، کیا مطلب؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تفسیر میں امام فرماتے ہیں، بندہ مومن کے دل میں اللہ پر ایمان کیسا ہے، اس نور ایمان کی مثال یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اب بات آسان ہو گئی، اللہ کی نہیں، اللہ کے نور یعنی نور ایمان کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، جیسے ایک تاک میں ایک چراغ رکھا ہو۔ تاک آپ الماری کو بھی کہہ سکتے ہیں، چراغ بھی کسی اور شے کے اندر ہے۔ فرمایا المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو۔ یہ اچھا ترجمہ علماء نے کیا فانوس کا، اس سے سمجھ آ جاتی ہے بات۔ تو وہ چراغ شیشے کے ایک فانوس میں ہو، الزجاجت کانھا کوکب دری، وہ فانوس گویا موتی کی طرح ایک چمکتا ہوا تارا ہے، چمک رہا ہے، روشن ہے۔ یوقد من شجرت مبارکت زیتونت، وہ چراغ زیتون کے ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے۔ لا شرقیتی ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ پانچ باتیں ہو گئیں، ایک ہے تاک یعنی ایک الماری کہہ دیں، اور اس کے اندر ایک فانوس، اس فانوس کے اندر چراغ روشن ہے، اور ایک ہے چراغ کو جلانے کے لیے ایک مبارک درخت کا تیل۔ یہ چوتھی چیز آ گئی۔ آگے ایک اور پانچویں چیز آئے گی، شرقی غربی کو بھی سمجھ لیں۔ ایک باغ کے بالکل درمیان میں جو درخت ہوگا، اس کو سورج کی تمازت اور روشنی سب سے زیادہ ملے گی۔ باغ کے جو وسط میں ہو، جو ایک ایکسٹریم پر ہوگا، ایک وقت میں ملے گی، دوسرے وقت میں نہیں ملے گی۔ تو شرقی بھی نہیں، غربی بھی نہیں، یہ وسط میں ہونا، اعتدال پر ہونا۔ یکاد زیتھا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل اپنے آپ ہی روشن ہو جائے۔ ولو لم تمسسہ نار، اگرچہ اسے آگ نہ بھی چھوئے۔ گو کہ تیل کو آگ تو دکھانا پڑے گی تاکہ وہ جل اٹھے۔ تو یہ پانچ باتیں ہو گئیں، ایک تاک ہے جیسے کہ الماری، فانوس ہے اور فانوس شیشے کا، اس کے اندر چراغ روشن، چراغ کا تیل ہے زیتون کا، اور اس کو روشن کرنے کے لیے آگ دکھانی تو پڑے گی۔ البتہ تیل اتنا صاف شفاف ہے کہ بس جلا ہی چاہتا ہے، بس آگ ٹچ کرنے کی ضرورت ہے۔ پانچ باتیں ہو گئیں۔ انسان کا یہ سینہ ہے، اس سینے کے اندر دل ہے، آسان بات ہے نا، اس دل کے اندر نور ایمان کا چراغ ہوتا ہے۔ انسان کا سینہ، اس سینے میں دل، اس دل میں نور ایمان کا چراغ ہوتا ہے۔ اس کا تیل کیا ہے؟ وہ جو فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے، سینکڑوں آیات میں اللہ کی نشانیاں پڑھتے آئے ہیں، فطرت میں اللہ کا تعارف موجود ہے، یہ ہے تیل۔ اچھا، وہ زیتون کے تیل کو دکھانی کیا پڑے گی؟ آگ۔ تو یہ فطرت کے اندر جو ایک تیل ہے، اس کو ذرا ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کہ وہ چراغ روشن ہو جائے، کوئی آگ چاہیے نا۔ وہ کیا ہے؟ وہ باہر سے آنے والی وحی کی روشنی ہے۔ اندر نور فطرت تیل ہو گیا، باہر سے نور وحی آئے وہ آگ ہو گئی۔ یہ دونوں مل جائیں تو یہ اندر جو نور ایمان کا چراغ ہے وہ روشن ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ پر رحمت نازل فرمائے کہ جنہوں نے بڑے آسانی سے سمجھایا، ورنہ ہم جیسے لوگوں کو بھی خاصی مشکل پیش آتی۔ میرے سامنے لکھا ہوا ہے سارا، الحمدللہ، ٹھیک ہے، تیاری سے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نقطہ سمجھ آ گیا تو آپ اور میں قدر کریں گے کہ ہمارے اندر اللہ کا نور، اللہ پر ایمان کا نور موجود ہے، اور اس کے لیے نور فطرت بھی ہے۔ فطرت کو سلامت رکھنا ہے، شرقی غربی نہیں ہونا، تعصب تکبر ادھر ہو گئے، حسد ادھر ہو گئے، نہ، اعتدال پر رہو اور اپنی طلب و تڑپ کو سچا رکھو۔ اب جب وحی سنو گے، آج آپ میں قرآن سن رہے، اب جب نور وحی تمہیں ملے گا تو یہ نور علی نور ہو جائے گا، یہ دو نور جمع ہو گئے، نور فطرت نور وحی، تو تمہارا چراغ روشن ہو جائے گا نور ایمان کا. آگے یہی فرمایا نور علی نور، یہ نور پر نور ہے، یہ دو نور جمع ہو تو نور ایمان تمہارے دلوں میں روشن، یہ چراغ روشن ہو گیا. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. یہ لوگوں کو مثالیں دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. میں نے جملہ عرض کیا تھا، بعض فیکٹس یہ حقائق بہت گہرے ہوتے ہیں تو اللہ انہیں ہمیں سمجھاتا ہے ہمارے مشاہدات میں سے کچھ چیزیں بیان کر کے. یہ طاق اور یہ فانوس، یہ چراغ، یہ تیل، یہ آگ سمجھ آتی ہے نا، یہ اللہ ہمارے مشاہدے میں سے ہمارے سامنے رکھ کر وہ جو نور ایمان والا چراغ ہے وہ اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان ہوئی. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر ہر شے کا خوب علم رکھنے والا ہے. یہ ایک تمثیل ہوئی، آگے دو اور آئیں گی الگ الگ انشاءاللہ. فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے نور کی ہدایت پانے والے یعنی نور ایمان حاصل کرنے والے ایسے گھروں میں ہیں جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند مقام دیا جائے. ان ترفع، ان کا بلند مقام ہو. ویذکر فیہا اسمہ، اور ان میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے. گھروں سے مراد اللہ کے گھر کیا ہے؟ مساجد. مساجد کو بلند رکھا جائے. یہ جو مینار کا تصور، مقصد کیا ہے؟ پورے علاقے میں اللہ کے گھر کو نمایاں، اللہ کا گھر نمایاں نظر آئے، یعنی مینار کا بلند ہونا اس طرف اشارہ. تو ان گھروں کو بلند کیا جائے، مساجد کو، اور اس میں ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ان میں صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. رجال، ایسے لوگ. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، وہ لوگ کہ جنہیں کوئی تجارت اور کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، اور نہ نماز قائم کرنے سے، اور نہ زکات ادا کرنے سے. یہ سچا پکا ایمان دل میں ہو تو بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہے گا. دکان پر بھی بیٹھے گا تو ڈنڈی نہیں مارے گا، لوگوں کے سے بھی معاملہ کرے گا تو زیادتی نہیں کرے گا، اور نماز بھی وقت پر ادا کرے گا، زکات بھی وقت پر ادا کرے گا. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی، یعنی دہشت طاری ہو جائے گی اس دن کے خوف سے. یہ ایمان والے ڈرتے ہیں. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں بہترین بدلہ دے اس کا جو انہوں نے اعمال کیے. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق و عطا فرماتا ہے. اللہ ایسے ہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. اب دوسری تمثیل یا پیرابل یہ ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے یا جھوٹ موٹ کی نیکی ہے تو جھوٹ موٹ کا کچھ نظر آ جائے گا ان کو، حقیقت پھر بھی نہیں ملے گی. دوسری مثال ان لوگوں کی جن کے پاس ایمان نہیں ہے یا دکھاوے کی نیکی کرتے ہیں، جھوٹ موٹ کی نیکی کرنے والے. فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی اعمال کسی چٹیل میدان میں سراب کی طرح ہے. سراب دھوکا، جیسے آگے ذکر آ رہا ہے. یحسبہ الظمآن ماء، یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا شخص اسے پانی سمجھتا ہے. صحرا میں دور سے دیکھو لہریں اٹھتی، کیا لگتا ہے؟ پانی. قریب جاؤ تو وہ مٹی ہی ہوتی ہے. تو پیاسا شخص اسے گمان کرتا ہے پانی. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس اسے پینے کے لیے آتا ہے. لم یجد شیئن، تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا. ووجد اللہ عندہ، اور وہ اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے. فوفاہ حسابہ، تو وہ اللہ اسے اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جھوٹ موٹ کا کوئی خیر کا عمل، یہ جو دکھاوے کی نیکیاں یا خیر کے کام کرتے ہیں، ان کا عالم کیا ہے؟ صحرا میں دیکھو تو وہ لہریں اٹھتی ہوئی پانی محسوس ہوتی، قریب جاؤ تو مٹی ہے. اسی طرح جو ایمان کے بغیر کوئی کام کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے بظاہر، یا دکھاوے کی نیکی کر رہا ہے، جب اللہ کے پہنچے گا تو ہاتھ پلنے کچھ نہیں پڑے گا، ایمان کے بغیر نیکی قابل قبول نہیں، دکھاوے کی نیکی کا کوئی اللہ کے اجر نہیں ہے. اب تیسری تمثیل ہے پیرابل، یہ اندھیرے ہی اندھیروں کی بات. پہلی والی کیا تھی؟ نور علی نور. دوسری والی کیا تھی؟ ہے تو جھوٹ موٹ کا، ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑے گا. اب کیا ہے؟ نہ ایمان نہ عمل، نہ جھوٹ موٹ کی نیکی، کچھ بھی نہیں ہے، اندھیرے ہی اندھیرے. اس کی بڑی گہری مثال اللہ تعالیٰ گہرے سمندر کے حساب سے بیان کر رہا ہے. او کظلمات فی بحر لج یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. یا کفار کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے گہرے سمندر میں اندھیرے ہو جس پر ایک موج چھائی ہوئی ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو اور اس کے اوپر بادل ہو. اللہ اکبر، گہرا سمندر، موج کے اوپر موج اور اس کے اوپر بادل. ظلمات بعضها فوق بعض، تہ در تہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. اذا اخرج يده لم يكد يراها، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، اور جس کو اللہ نور عطا نہ فرمائے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، نہ ایمان نہ جھوٹ موٹ کی نیکی، تاریکی ہی تاریکی. البتہ گہرے سمندر میں یہ کیفیت آتی ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا. ایک فرینچ شپ کا ایک کیپٹن تھا اور اس کو یہ آیت پتہ چلی. بھائی لوگ دعوت کا کام تو کرتے ہیں نا، ڈسکشن ہوتا ہے، ہونا چاہیے، بات پہنچانی چاہیے. تو اس نے پوچھا، تمہارے جو پیغمبر جن کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے کبھی سمندروں کا سفر کیا؟ کا کبھی نہیں کیا. اور یہ معروف بات ہے، حضور نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، اللہ کی مشیت. تو اس نے کہا، میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. بھائی تو یوں کلمہ پڑھ رہا ہے؟ کہا، بھائی میں اتنے شپس چلا چکا ہوں، گہرے سمندروں میں جا چکا ہوں، جس کو گہرے سمندروں کے سفر کا تجربہ نہ ہو یہ سمجھ نہیں سکتا کہ گہرا سمندر، موج کے اوپر موج اور اندھیرا ایسا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے، وہ پک کر گیا اس بات کو اور ایک آیت اس کو مسلمان کر گئی. اللہ اکبر. لیکن یہ مثال کس کے لیے آئی ہے؟ نہ جھوٹا ایمان نہ جھوٹی نیکی، اندھیرے ہی اندھیرے، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّور، اور جس کو اللہ تعالیٰ نور عطا نہ کرے اس کے لیے کوئی نور نہیں. یہ آیت کا حوالہ میں نے پہلے دیا تھا کہ یہاں نور کا ذکر آیا، اور بڑی پیاری دعائیں مسنون دعاؤں کی کتاب میں ملے گی. سورہ مائدہ کے بیان کے ذیل میں ذکر آیا تھا، قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس نور. وہ واحد مقام ہے جہاں نور کے لیے انزلنا کا لفظ نہیں آیا، جاء کا لفظ آیا. اور ہمارے مفسرین نے بھی لکھا اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی فرمایا، امکان ہے یہاں نور کا لفظ حضور کے لیے استعمال ہوا قرآن پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم مسئلے حل کرنے ہیں نا تو سنیں، فجر کی سنتوں کے بعد گھر میں ادا کر کے، فجر کی سنتوں کے بعد جب نبی علیہ السلام فرض نماز کے لیے فجر کے لیے تشریف لے جاتے تو طویل دعائیں فرماتے. مختلف احادیث میں مختلف جملے آئے، کچھ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن امامی نورا ومن خلفی نورا وفی شعری نورا وفی بصری نورا وفی بشری نورا. اللہ اکبر. اللہم اجعلنی نورا، اللہم اعطنی نورا، اللہم اعظم لی نورا. جن کو عربی سمجھ آئی ان کو سمجھ آئی، اے اللہ میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، میرے جسم میں نور پیدا کر دے، میرے پٹھوں میں نور پیدا کر دے، کچھ الفاظ رہ گئے مجھ سے، میرے گوش میں نور پیدا کر دے، میرے کانوں میں نور پیدا کر دے، میرے دائیں میرے بائیں، میرے اوپر میرے نیچے، میرے سامنے میرے پیچھے، میرے رب نور پیدا کر دے. اے اللہ مجھے نور عطا کر دے، اے اللہ مجھے نور بنا دے، اے اللہ میرے لیے نور کو بڑھا دے. اللہ اکبر کبیرہ. بحث کریں گے اور یہ دعا میں نے اور آپ نے مانگنی. اب کیا میرا اور آپ کا نور، اللہ ہمیں عطا فرمائے ہم مانگ رہے ہیں، اور کیا حضور کا نور ہوگا؟ سراپا اس معنی میں نور کہ آپ کی تعلیمات نور، آپ کے اخلاق نور، آپ کا کردار نور، آپ کی نورانیت غالب ہے آپ کے وجود پر. ہیں آپ اللہ کے بندے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے آخری رسول ہیں، انسانوں میں سے چنے گئے ہیں، مگر نرے انسان نہیں ہیں، چنے ہوئے ہیں، اور آپ کی نورانیت آپ کے جسمانی معاملات پر غالب ہے. سو مسو کے آپ نے شیطان انسان کو مسلمان کر لیا ہے. مسلم شریف کی روایت. کیا ہم جھگڑوں میں پڑھے ہیں بھائی. اور ایک اور دل سے بات سنیے, بلکہ دو باتیں سنیے. ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, ڈاکٹر اسرار صاحب نے, پیغمبر کے مقام پر بحث کرتے ہو؟ ارے ڈاکٹر کے مقام پر کم از کم ڈاکٹر کلام کرے, ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی مہارت پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بات کرے, ایک انجینئر کی مہارت پر کون بات کرے, انجینئر بات کرے, ایک نبی کے مقام پر کوئی نبی تو بات کرے. اور امام الانبیاء ہو, زبان اپنی سنبھال کے رکھا کرو. بعد از خدا بزرگ, تو یہ قصہ مختصر. اور ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, دیوبندی مکتب فکر کے ہیں, کچھ ہم نے ان سے پڑھا بھی, بڑی عاجزی ان میں ہے. کہا بیٹا میں نے مناظرے کرنا چھوڑ دیے. کیوں؟ ایک بریلوی مکتب فکر کے عالم, بڑے اچھے عالم تھے, انہوں نے کہا یار کیا بحثیں کر رہے ہو تم ہمارے ساتھ, حضور کا مقام کم کرنا چاہتے ہو. کہتے ہیں یہ جملہ میرے دل پہ لگ گیا, میں نے مناظرے کرنا چھوڑ دیے. جن کو سمجھ آ گئی ان کا بھلا, مجھے بعد میں سمجھ آئی تو جن کو بعد میں سمجھ آئی آئے گی ان کا بھی بھلا. نہ جھگڑے کریں. اللہ حضور کی ذات بہت بلند بہت بلند, ہم نہیں سمجھ سکتے. وہ ہیں جیسا کہ وہ ہیں, اور جیسے کہ اللہ نے ان کی عظمت کو بیان فرما دیا. تو قرآن پاک کے تابع رہ کے بیان کریں گے تو خیر ہے, خود سے کچھ کریں گے تو چھوٹا منہ بڑی بات گستاخیاں کر بیٹھیں گے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُورٍ, جس کو اللہ نور عطا نہ کرے تو اس کے لیے کوئی نور نہیں. یہ دعائیں مسنون دعاؤں کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے, آج تشریح زیادہ ہے. سورہ نور میں پہلے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا, اور دل کے کانوں سے سنیں, بڑی اہم ہدایات اس سورت میں. ابھی کچھ مضامین ایسے کہ جس میں تفصیل کم, اور ایک دو مضامین آئیں گے جس میں آگے تفصیل زیادہ آئے گی انشاءاللہ تعالی. ویسے تو آج چھٹی کی رات ہے نا, اور کل سے آخری عشرہ بھی شروع ہو رہا ہے, تو وائی ناٹ کہ آج سے ہم پلاننگ کر لیں. اب کیا گھڑیاں دیکھنا اور کیا کچھ اور کرنا, یہ راتیں قرآن کے ساتھ ہی لگیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو اس کے لیے قبول فرمائے. اور جو لائیو دیکھ رہے ہیں, بالکل لائیو ہے جی, آپ بھی اب یکسو ہو جائیں, ہم سب یکسو ہو جائیں. یہاں سے بھی گھروں کو جائیں, تھوڑا بہت کھا پی کے فریش اپ ہوں, اور کوشش کریں زیادہ وقت ہمارا قرآن پاک کے ساتھ بسر ہو. اور آخری عشرہ تو ہے ہی بہرحال وہ قرآن کے لیے, اور حضور پوری پوری رات آخری عشرے میں قیام میں ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات, اے مخاطب کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی ہے جس کی تسبیح بیان کرتی ہر وہ شے جو آسمان اور زمینوں میں ہے, اور پر پھیلائے ہوئے پرندے, یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کل قد علم صلاته وتسبیحه, ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح یقیناً جان رکھی ہے. ایک ہم ہے نا, خاص معین طریقہ اللہ کی عبادت کا وہ نماز ہے, تو خاص ان کے بھی وظیفے پرندوں کے بھی ہیں, اور ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. کل قد علم صلاۃ و تسبیح ہو, ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح یقیناً جان رکھی ہے. واللہ علیم بما يفعلون, اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں. وللہ ملک السماوات والارض, اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے. وإلى الله المصير, اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. الم تر ان الله يزجي سحابا, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے. ثم يؤلف بينه, پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے. ثم یجعلہ رکاماً, پھر اس کو تہ بتہ بنا دیتا ہے. فتر الودق یخرج من خلالی, پھر اے مخاطب تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے اس کے درمیان سے ٹپکتے ہیں. وینزل من السماء من جبال فیہا من برد, اور وہ آسمان سے پہاڑوں جیسے بادلوں سے اولے برساتا ہے. کئی کئی میل طویل ہوتے ہیں بادل جن میں اولے بھرے ہوتے ہیں. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ, اور وہ آسمان سے پہاڑوں جیسے اولے برساتا ہے. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ, پھر جس پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے, اور جس سے چاہتا ہے اسے ہٹا دیتا ہے. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ, قریب کہ اس بادل کی بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کو ختم کر ڈالے. یقلب اللہ اللیل والنہار, اللہ رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار, یقیناً اس میں عبرت کا سامان ہے بصیرت رکھنے والوں کے لیے. یہ نشانیاں بار بار قرآن پاک میں آ رہی ہیں, اس وقت ہم تشریح میں نہیں جا رہے, لیکن غور کرنا چاہیے. واللہ خلق کل دابت مما, اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا. فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, ایک خیال آیا تھا اصل میں اللہ اللہ ہے، ایسا چوائس آف ورڈز ہے اللہ کا قرآن میں، یہاں اللہ نے خلق کا لفظ استعمال کیا کہ ہر جاندار کو پانی سے بنایا، اور سورہ انبیاء کے تیسرے رکوع میں اللہ نے جعلنا کا لفظ استعمال کیا. اب یہ ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ جعلنا بھی ہے اور خلقا بھی ہے، پانی سے بنایا پانی سے پیدا کیا، اللہ اللہ ہے سبحان اللہ. بندہ پڑھتا جائے قرآن کو کبھی سیر نہیں ہوگا، اور ہر مرتبہ کچھ نہ کوئسچنز اللہ کا کلام اس کے سامنے رکھتا چلا جائے گا. اب یہ خیال آیا، باقی جو حضرات عربی سے واقف ہیں وہ بھی اس کو اپریشیٹ کر لیں. الانبیاء کے تیسرے رکوع میں وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر جاندار شے کو جعلنا کا لفظ ہے، یا خلق کا لفظ آیا، واللہ خلق كل دابۃ من ماء، اور اللہ نے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے پیدا فرمایا. فمنهم من يمشي على بطنه، ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا پھرتا ہے، بعض جاندار بالکل پیٹ سے لگے مگرمچھ وغیرہ. ومنهم من يمشي على رجلين، اور ان میں سے کوئی دو ٹانگوں پر چلتا پھرتا ہے. ومنهم من يمشي على اربع، اور ان میں سے کوئی چار پاؤں پر چلتا پھرتا ہے. یہ تو سب ہم واقف ہیں. یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. اور یخلق فعل مضارع ہے، حال اور مستقبل پریزنٹ فیوچر دونوں کا ترجمہ ہوگا. جو چاہتا ہے، جو چاہے گا پیدا فرماتا ہے، پیدا فرمائے گا. کوئی آٹھ ٹانگوں والے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ بھی مخلوقات میں موجود ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر ہر شے پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، یقیناً ہم نے واضح آیات نازل فرمائی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. اب جو اگلا بیان ہے، یہ منافقین کا ذکر بھی آ رہا ہے اور سچے پکے ایمان والوں کا تذکرہ بھی آ رہا ہے، یعنی کانٹراس کے طور پر. ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین اطاعت سے بھاگتے تھے، اور سچے ایمان والے وہ ہر حکم پر اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں. اب ایک موازنہ کانٹراسٹ فرمایا. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر، رسول علیہ السلام پر ایمان لائے. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اس دعوے کے بعد منہ موڑ لیتا ہے. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور ایسے لوگ حقیقت میں مؤمن نہیں. دعویٰ ہو اللہ کے رسول اور اللہ کو ماننے کا مگر اطاعت نہ کرے تو حقیقتاً ایمان نہیں ہے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلایا جاتا ہے. لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان ان کے جھگڑوں میں فیصلہ کرے، جھگڑے مسائل تنازعات میں فیصلہ کرے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تب ان میں سے گروہ روح گردانی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں. وہ منافق کا واقعہ یاد ہے نا سورۃ النساء میں، پھر وہ بھاگ لیا تھا منافق و یہودی کا مقدمہ. تو کیا مطلب یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں کرتے؟ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا کہ منافقین پر کیا کچھ بھاری تھا، قتال، ہجرت، انفاق اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. ہم غور کریں، حضور کے احکامات سامنے آ جائیں تو اب کوئی چوائس رہتا ہے ہمارے پاس؟ نہیں، اب تو ماننا ہی ماننا ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 36 میں آئے گا، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم فرما دیا تو مومن کا اختیار ختم ہو گیا، ٹوٹل سبمیشن، ٹوٹل سرینڈر، اپنے آپ کو جھکا دو. مگر منافقین کا معاملہ کیا ہے؟ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تب ان میں سے گروہ روح گردانی کرنے والا ہوتا ہے، یعنی منہ پھیر لیتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو تو ان کے بڑے فرما بردار بن کر چلے آتے، یعنی حضور کے سامنے بڑے فرما بردار بن کر. مال غنیمت ملنے لگے، کچھ ان کے مفادات کا تحفظ ہونے لگے، فوراً اطاعت گزار بن کر آ جائیں گے. لیکن راہ خدا میں نکلنا پڑے، جان لگانا، مال لگانا، وقت لگانا، قتال کرنا، انفاق کرنا، اطاعت کرنا، اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. افی قلوب ہی مردن، کیا ان کے دلوں میں کوئی نفاق کی بیماری ہے؟ امر تابو، کیا یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یعنی یا انہیں اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ نہیں، بل اولئک ہم الظالمون، بلکہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ مفاد پرست ہیں، اطاعت سے فرار اختیار کرتے ہیں. ان کے برعکس سچے ایمان والوں کا بیان آ رہا ہے. سچے ایمان والے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ مجھ اور آپ کو ایسا بنائے جیسے کہ قرآن آگے بتا رہا ہے. کیسے ہوتے ہیں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ، بے شک مؤمنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف. لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں. ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے ان کی اطاعت کی. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اب ہمیں معلوم ہے، ہم قرآن پاک کا 18th پارہ سمجھ رہے ہیں، بہت سارے احکامات آئے، مجھ میں بھی کہیں کوتاہی ہے، میں کمزور ہوں، ہم میں کہیں کوتاہی، ہم کمزور ہیں، اللہ سے ابھی مانگے یا اللہ اطاعت کی توفیق دے، اللہ گناہ سے بچا لے، اللہ نافرمانی سے بچا لے، جھوٹے نہ ہوں دعوے دار منافقین کی طرح، دعوے کرتے ہیں ماننے کو خلاف ورزیاں کرتے ہیں، اللہ اس نفاق والی شکل سے بچا، اور اللہ یہ سچے ایمان والے، سمعنا وعفانا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اللہ ایسے ہی ہم سب کو بنا دے، ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں ہے، ہمارے لیے 2024 مشکلات ہیں، اللہ کے لیے مشکل کوئی نہیں، دجال کا فتنہ ہمارے لیے ٹینشن کا باعث ہے، پریشانی کا باعث ہے، اللہ کے لیے تھوڑی، شیطان سے ہمیں پریشانی ہے، اللہ کو تھوڑی کوئی، اللہ سے مانگ لے اللہ عطا فرما دے گا، اللہ بچا لے گا، اللہ مجھے اور آپ کو ہمیں سچی توبہ اور پکی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله، بے شک مؤمنوں کی بات تو یہی ہوتی ہے کہ جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ وہ کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے احکام کو سنا اور ہم نے اطاعت کی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے بچے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اطاعت کرنا، اللہ کا خوف رکھنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اس پر کامیابی۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، پھر منافقین کا ذکر آ رہا ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ منافقین اللہ تعالیٰ کی سخت قسمیں اٹھاتے تھے، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکل پڑیں گے قتال کے لیے۔ سبحان اللہ، تمہارے گھر پہ کیا آ کے بتایا جائے گا، تمہیں پرسنل کالیں دی جائیں گی، بھئی سب کو پتا ہے جب پکار لگے گی تم بھی آؤ۔ قل لا تقسموا، آپ فرما دیجئے قسمیں مت اٹھاؤ، طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت خوب معلوم ہے، اگر آپ حکم دیں گے نکل پڑیں گے، خوب پتا ہے تمہاری اطاعت کا رویہ، یہ 6 ہجری ہے، سورہ نور ہے، احد میں تم بھاگ لیے تھے نا، احزاب میں تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے، کلیجے تو منہ کو آئے تھے ایمان والوں کے بھی، تمہارے اندر برے برے گمان پیدا ہو گئے تھے، سورہ احزاب میں ذکر آئے گا، غزوہ احزاب کا 5 ہجری کی بات ہے۔ تو فرمایا دعوے مت کرو، طاعت معروفہ، تمہاری اطاعت خوب معلوم ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب واقف ہے اس سے جو تم اعمال کرتے ہو۔ اگلی 3 آیات ایک بڑا زبردست اور اہم تقاضوں کا پیکج آ رہا ہے پورا۔ آیت نمبر 54 میں حضور کی اطاعت پر زور ہے، توجہ، آیت نمبر 56 میں پھر حضور کی اطاعت پر زور ہے اور شاندار انداز سے، توجہ، 54 میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت پر زور، 56 میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت پر زور، اور 55 میں خلافت کا نظام۔ تو اطاعت رسول اور خلافت کا نظام، یہ جڑی ہوئی باتیں ہیں، ابھی سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 آیات کا بہت اہم پیکج ہے تقاضوں کے اعتبار سے۔ فرمایا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول علیہ السلام کی، فان تولوا فانما علیہ ما حمل، پھر اگر تم لوگوں نے منہ موڑ لیا تو بے شک اللہ رسول علیہ السلام کے ذمے تو وہی کچھ ہے جو ان پر ذمہ داری ڈالی گئی، وعلیکم ما حملتم، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا۔ حضور نے اپنا معاملہ اللہ کے سامنے اس کی جواب دہی کرنی ہے، اور تم نے اپنے معاملے کی جواب دہی کرنی ہے، حضور اپنا، تم اپنا معاملہ دیکھو۔ آج اگر کوئی دینی اجتماعی ہے تو ہماری بھی ایک اجتماعیت ہے تنظیم اسلامی، اس کے بھی رفقا سنیں۔ کل کو میں تنظیم میں ایک مامور کی حیثیت میں تھا، آج بہرحال ایک امیر کی ذمہ داری ہے، یہ تو ذمہ داری کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے پاس رہے گی، ہماری موت واقع ہو جائے گی اگر کسی اور کے پاس آ جائے گی۔ اجتماعیت میں جڑے ہوئے لوگ بھی اچھی طرح سمجھیں، یہ فلاں ذمہ دار کمزور پڑ گیا، یہ فلاں ذمہ داری والا اس نے یہ کیا، تو کیا تو بھائی وہ اپنا خود جواب دے۔ کسی کا کمزور پڑنا تمہارے لیے کمزور پڑنے کی دلیل ہے کیا؟ ہاں خطا نہیں، یہ ہمارے اعتبار سے تم اپنے جواب دے ہو، ذمہ دار اپنا جواب، امیر اپنی جواب دہی کرے گا، تم نے اپنی جواب دہی کرنی ہے، ہر بندہ اپنی فکر کرے۔ یہ اصول دینی اجتماعیتوں میں جڑے ہوئے لوگ اور ہماری تنظیم میں جڑے ہوئے لوگ، ان کو بھی کلیئرٹی رہنی چاہیے، ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا، امیر نے بھی اور مامور نے بھی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر اگر تم نے لوگوں منہ موڑ لیے تو بے شک رسول علیہ السلام کے ذمے تو وہی کچھ ہے جو ان پر لازم کیا گیا، اور تمہارے ذمے وہ ہے جو تم پر لازم کیا گیا، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ اکبر، رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اوپر کیا تھا اللہ رسول کی اطاعت کرو, اب کہا رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے, اور سورہ نساء کی آیت 80 رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہوگی. یہ ہے اطاعت رسول پر جو زور دیا جا رہا ہے اس مقام پر صلی اللہ علیہ وسلم. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, اور رسول علیہ السلام کے ذمے تو صرف واضح طور پر حق بات کو پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. جو انکار کر رہے ہیں وہ اپنا جواب دے ہیں, اور جو اطاعت سے فرار اختیار کرے اس کا وبال اسی پر آئے گا. اب اگلی آیت ہے جس کو آیت استخلاف بھی کہا گیا, وہ آیت جس میں خلافت کے عطا کیے جانے کا اعلان اور وعدہ اور خوشخبری اور گڈ نیوز اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, اللہ نے تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے, لیستخلفنہم فی الارض, کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا, کما استخلف الذین من قبلہم, جس طرح اس نے ان لوگوں کو خلافت عطا فرمائی جو ان سے پہلے تھے, ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم, اور ان کے لیے اللہ ان کے اس دین کو ضرور غالب کر دے گا جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور ان کے خوف کی کیفیت کو ضرور اللہ امن سے بدل دے گا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا, بس وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ, اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے, کفر کا ایک ترجمہ ناشکری, فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں. اس میں تھوڑی وضاحت ہے. پہلی بات, اللہ کا وعدہ کن سے؟ جھوٹے دعوے داروں سے نہیں, نام کے مسلمانوں سے نہیں, ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے والوں اور ایمان کا ثبوت پیش کرنے والوں سے وعدہ. اور ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ پیغمبر کے مشن میں شرکت کرو. منافقین بھاگتے تھے, نہ, پیغمبر کے مشن کو تھامو, اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں اپنے آپ کو کھپاؤ. یہ تم ایمان اور ایک عمل کا ثبوت پیش کرو, اللہ تم سے خلافت کا وعدہ کرتا ہے جس جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کو بھی عطا فرمائی, تم سے بھی اللہ تعالیٰ خلافت کا وعدہ فرماتا ہے. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ, عربی گرامر والے جانتے ہیں فعل مضارے کے شروع میں لام پر زبر لام تاکید اور اس کے اختتام پر نون مشدد تشدید والا, یہ تاکید اور ایمفیسس کی انتہا ہوتی ہے عربی زبان میں. ضرور اللہ خلافت عطا فرمائے گا. خلافت کسے کہتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ نے فرمایا رحمت اللہ علیہ, وہ تمام امور جو اللہ کے رسول انجام دے رہے تھے, اب ان کی نیابت کرتے ہوئے ان امور کو انجام دینا یہ امت کی ذمہ داری ہے, یہ خلافت ہے. اللہ کی نمائندگی ہے خلافت, اور یہ امت ختم نبوت کے بعد کھڑی کی گئی. اب خلافت کی ذمہ داری اجتماعی ہے. حضور نے جو امور انجام دی اب امت بھی انجام دی, یہ خلافت ہے. حضور نے نماز پڑھائی, نماز بھی پڑھانی امت نے. عبادات کے ساتھ معاملات بھی ہیں, معاملات کے ساتھ گھریلو زندگی بھی ہے, لین دین بھی ہے, کاروبار بھی ہے, پھر عدالت بھی ہے, پھر ریاست بھی ہے, معاملات زندگی انفرادی بھی اجتماعی بھی. حضور نے فیصلے شریعت کے مطابق کیے ہیں. یہ پورا پیکج پوری زندگی بھر کا. اب اس دین کے نفاذ کے جد و جہد جو پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذمہ داری تھی, آج یہ ذمہ داری امت کے کاندھوں پر ہے. آج کچھ لوگ خلافت کے لفظ سے الرجک ہو گئے, استغفر اللہ, کیا قرآن سے نکال دیں گے؟ میڈیا پر لوگ ہم سے کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آتا خلافت کا معاملہ. میں نے کہا واہ, سب سمجھ میں آتا ہے خلافت, نہیں بڑا مسئلہ ہے جی. کیا مسئلہ ہے؟ امریکہ کو پریشانی ہے, تو امریکہ کو تو قرآن سے پریشانی. آج کی بات نہیں ہے, معروف صحافی حامد میر نے برسوں پہلے لکھا ہے کالم کے اندر, کانفرنس اٹینڈ کی یو ایس کے اندر, اور کہاں وہاں کے دانشوروں نے, ہم تو کل اسے دہشت گرد کہیں گے جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہے. تو کیا ہم قرآن چھوڑ دیں گے؟ دینی شرعی اصطلاح ہماری آج ہماری امت کے افراد نے بھی چھوڑی. تو کیا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے خلافت کا لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیں گے؟ عجیب بات ہے. تو خلافت یہ ہے اب اللہ کی نمائندگی کرنا حضور کے بحاف پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس دین کو غالب کر کے انسانیت کے سامنے پیش کرنا, یہ ذمہ داری ہم پر ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں خلافت دے گا بشرطے کہ تم ایمان اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرو. اللہ تمہارے دین کو جو ہے وہ ضرور غالب فرما دے گا جو اللہ نے تمہارے لیے پسند فرمایا. اللہ خوف کو دور فرما کر امن عطا فرما دے گا. اور پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ میری عبادت کرنا, میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. نہ عدالت میں شرک ہو, نہ پارلیمنٹ میں شرک ہو, نہ بازاروں میں شرک ہو, نہ گھروں میں شرک ہو, کہ اللہ کے قانون کے سوا کسی اور کا قانون نہیں چلے گا. دس از خلافت. اس کے لیے اس امت کو کھڑا کیا گیا. اور یہ قائد اعظم کے الفاظ بھی سن لیں، ان کی زندگی کے آخری الفاظ، آخری دنوں کے الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ میرا یہ ایمان کہ یہ پاکستان روحانی فیضان محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں خلافت راشدہ کو سامنے رکھ کر، ہمارا سلوگن بھی یہی ہے، تنظیم اسلامی کا پیغام خلافت راشدہ کا نظام، قائد اعظم نے کہا ہمارا فرض ہے کہ خلافت راشدہ کو سامنے رکھے، رہنمائی لیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پریزنٹ کریں۔ یہ ہے خلافت کا کانسیپٹ جو قائد اعظم کو کلیئر تھا، جو اقبال کو کلیئر تھا، سروری زیبا فقط الذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہیں ایک وہی باقی بتانے آزری۔ یہ آج ہماری ذمہ داری اور حضور کی بشارتیں ہیں۔ ایک حدیث ابھی سنا دو، باقی سورہ صف کے مطالعے میں دیگر مواقع پر حضور نے فرمایا علیہ السلام، میرے رب نے ساری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، مسلم شریف کی روایت، اس کے مشرق بھی دکھائے، اس کے مغرب بھی میرے رب نے مجھے دکھائے، میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ یہ ہونا ابھی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جد و جہد کے لیے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اس مملکت خدا داد کو جو اس کام کے لیے پیدا بنائی گئی تھی، اس کام کے لیے اس مملکت کو مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ومن کفر بعد ذلك، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کریں، فاولئک هم الفاسقون، تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ الفاظ پہ غور کریں، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول کتنی اہم شخصیت ہمارے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، آیت 54 میں تھا اطاعت کرو گے پیغمبر کی ہدایت پاؤ گے، اب 56 میں کہا جا رہا ہے اطاعت کرو رسول کی تم پر رحم کیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیں اس آیت میں نماز زکات تو ہے، اطاعت صرف رسول کی ذکر کی جا رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہ وہی نسرا کی آیت 80، رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ اور پھر اس پیکج میں کیا ہے، آیت 54 میں اطاعت رسول، آیت 56 میں اطاعت رسول، درمیان میں نظام خلافت جس کے قائم کرنے کی جد و جہد 23 برس حضور نے فرمائی۔ آج اگر ہم صرف چند سنتوں پر مطمئن ہو جائیں، داڑھی شریف ہم نے رکھ لی، سرما شریف ہم نے لگا لیا، مسواک شریف ہم نے استعمال کر لی، امامہ شریف ہم نے پہن لیا، میٹھا شریف ہم کھاتے ہیں سنت کہہ کر، نبی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، میٹھا شریف ہمیں خاص یاد ہے آج، ان چند اعمال کا نام سنت ہے، طائف کی گلیاں، ہجرت کی راتیں، پیٹ پر پتھر، بہتا ہوا خون، صحابہ کے لاشیں، یہ کہیں سنت میں نہیں ہے کیا؟ وہ نظام خلافت، اس کا قیام ہوگا تو اطاعت پوری ہوگی، عبادات میں، معاملات میں، فیصلوں میں، ریاست کے امور میں، ان سب میں اطاعت کرنے کے لیے خلافت کے نظام کی جد و جہد ہم پر کرنا فرض ہے۔ لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض، ہرگز نہ سمجھنا اے مخاطب ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کہ وہ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، وماواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، ولبئس المصیر، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آج بھی ظالم ہیں، پہلے بھی تھے، ان کے بارے میں پریشان نہ ہونا کہ یہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، اس کے احکامات کو ناکام کر دیں گے، قطعا نہیں، ان کا بالآخر ٹھکانہ جہنم، اور وہ جہنم لوٹنے کے اعتبار سے بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور اپنے دین کی خدمت اور نظام خلافت کے قیام کے جد و جہد کے لیے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔